کنار حرم پیغمبر زمین خاک، حرم خاک، مزار مادرم خاک.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مل کے درود بھیجیے محمد وعلى محمد پر. شام شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس شہادت کی تسلیت و تعزیت خاندان نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت پیش کرتے ہیں، جس آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اس میں ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، قیامت تک تمام انسانوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں. یہ جو تقوی کا حکم دیا گیا ہے، یہ انفرادی اور ایمانی تقوی بھی ہے اور اجتماعی اور سیاسی تقوی بھی ہے. جس طرح عبادات کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ انفرادی عبادات ہیں، کچھ اجتماعی عبادات ہیں، کچھ مالی عبادات ہیں، کچھ انفاق کی عبادات ہیں، کچھ پیار و محبت اور رابطے اور تعلق کی عبادات ہیں، اسی طریقے سے تقوی کی بھی مختلف قسمیں بیان کی گئی. انفرادی عبادت، انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ انسان کی انفرادی عبادت ہے، لیکن حج انسان کی اجتماعی عبادت ہے. زکاۃ و خمس انسان کی بظاہر انفرادی عبادت ہے، لیکن اس کا تعلق انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی سے ہے. اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن اس کا تعلق انسان کے اجتماع، معاشرے اور جامعے سے ہے. تو جس طرح عبادات کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، اسی طریقے سے تقوی کی بھی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں. حج ایک اجتماعی عبادت بھی ہے اور ایک سیاسی عبادت بھی ہے. نماز جمعہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے اور سیاسی عبادت بھی ہے. نماز عیدین در حقیقت ایک اجتماعی عبادت بھی ہے اور ایک سیاسی عبادت بھی ہے. اسی طریقے سے تقوی کی بھی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا صرف رونے کے لیے اور ماتم کرنے اور تبرک لے کے گھر چلے جانے کے لیے ہے، ہرگز ایسا ہرگز نہیں ہے. کربلا اور کربلائی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ایک اجتماعی، انفرادی اور سیاسی عبادت ہے. غدیر مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان کا خدا سے، انسان کا رسول کے ولی سے رابطہ ہے، اجتماعی عبادت بھی ہے اور سیاسی عبادت بھی ہے کہ میں رسول کے بعد کسی اور کو حاکم اور پیشوا اور رہنما اور حکمراں تسلیم نہیں کرتا، میں رسول کے بعد اسی کو حکمراں تسلیم کرتا ہوں، اسی کو پیشوا مانتا ہوں کہ جس کو اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے غدیر خم میں جس کی ولایت کو نافذ کیا تھا. اسی طریقے سے تقویٰ کی بھی مختلف قسمیں ہیں. ایک انفرادی تقویٰ ہے. تقویٰ کا عام معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا عام معنی حلال واجب امور کو انجام دینا اور حرام امور سے اجتناب اور پرہیز کرنا, یہ تقویٰ کا عام معنی ہے. یہ انفرادی زندگی میں ہو, یعنی ایک مومن, ایک انسان, ایک منتظر, ایک شیعہ, ایک موالی, ایک چاہنے والا, ایک محب, ایک عزادار اپنی زندگی میں قانون خدا کی پیروی کرے. قانون خدا یہی کہ حلال اور واجب بجا لاؤ اور حرام امور سے اجتناب کرو. جو واجب ہے, جو مجتہد نے توحید المسائل میں لکھا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارو. توجہ رکھیے گا. بس تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ کہ اتیان واجبات اور اجتناب محرمات, واجبات کو انجام دینا اور حرام امور سے بچنا. یہ معنی در حقیقت جب اجتماعی زندگی میں آئے گا تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا. روح وہی ہے کہ حرام امور سے اجتناب, روح وہی ہے کہ واجبات کو انجام دینا. لیکن جب میں معاشرتی زندگی میں آؤں گا, جب مسجد میں آؤں گا, جب گلی کوچوں بازار میں آؤں گا, جب خیابان اور روڈ پر آؤں گا, تو اس کے احکام تبدیل ہو جائیں گے. روح وہی ہے کہ واجب کو انجام دینا ہے اور حرام امور سے بچنا ہے. مثلا اگر میں روڈ پر جا رہا ہوں, خیابان و شاہراہ پر گاڑی چلا رہا ہوں, تو یہاں پہ واجب کیا ہے؟ کہ میں ٹریفک کے قوانین کی, کہ جو ہماری انتظامیہ نے, جو ہمارے ملک کی حکومت نے, جو ہماری بلدیاں نے بنائے ہیں, اس کی پیروی کی جائے. رانگ سائڈ نہیں آیا جائے, غلط اوورٹیک نہیں کی جائے, غلط جگہ گاڑی پارک نہیں کی جائے, یہ واجب ہے. حرام کیا ہے؟ کہ اوورٹیکنگ نہ کروں غلط جگہ سے, اوور اسپیڈ میں گاڑی نہ چلاؤں, بے جا حرام نہ جاؤں, یہ حرام امور ہے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. بس روح وہی ہے جو انفرادی زندگی میں, نماز میں, روزے میں, پردے میں, اخلاق میں, حیا میں, ان چیزوں میں موجزن ہے. وہی چیز در حقیقت معاشرتی زندگی میں, اگر میں دکاندار ہوں, اگر میں شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں, اگر میں تجارت کر رہا ہوں, روح وہی ہے. احکام صرف تبدیل ہوتے رہیں گے اجتماعی. اسی طریقے سے اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے تو کچھ تقویٰ کی قسمیں سیاسی ہوتی ہیں, معاشرتی ہوتی ہیں, یعنی معاشرے سے بالا تر. معاشرے کی سیاست, معاشرے کی برنامہ ریزی, معاشرے کے نظام و سسٹم کو در حقیقت سامنے رکھ کر کسی ایسے نظام و سسٹم کے پیچھے چلنا کہ جو خدا کا بنایا ہوا ہے. اسی لیے ہم رسول اللہ کے بعد کسی بھی ایسے انسان کو, کسی بھی ایسے شخص و فرد کو تسلیم نہیں کرتے جو اپنی مرضی سے یا لوگوں کی مرضی سے کہ میں تمہارا امیر و خلیفہ ہوں, جانشین رسول ہوں. ہرگز نہیں. ہم اس شخص کو, اس فرد کو, اس شخصیت کو, اس ذات اور ہستی کو اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں کہ جس کا خط رسول اللہ کا خط ہے, جس کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے, جس کا مکتب رسول اللہ کا مکتب ہے, جس کی سیرت رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہے, اور سب سے بڑھ کر جو قرآن کریم کا متبع اور اتباع کرنے والا ہے, ہم اس کی پیروی, اس کی ولایت, اس کی امامت کے قائل ہیں. بس تقویٰ کی قسم ہے, ایک انفرادی تقویٰ ہے, ایک اجتماعی تقویٰ ہے, اور ایک سیاسی تقویٰ ہے. سیاسی تقویٰ یہ کہ میں کس کو قائد بنا رہا ہوں, میں کس کو رہبر اور پیشوا قرار دے رہا ہوں تاکہ میں اس کے پیچھے چلوں, میں اپنی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دوں, میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں. مسئلہ صرف حکومت و حکمرانی اور حکومت کا نہیں ہے کہ ایک شخص آئے اور امور معاشرہ کو منظم کرنے کے لیے کہے کہ انا خلیفۃ المسلمین, میں تمہارا پیشور, حاکم و لیڈر اور حکمراں ہوں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ صرف اس دنیا کا نہیں ہے, مسئلہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا ہے, کیونکہ ہماری آخرت ہماری دنیا سے متصل ہے, جڑی ہوئی ہے. ہماری دنیا رہبانیت کی دنیا نہیں ہے. ہمارا دین رہبانیت اور مسیحیت کا دین نہیں ہے کہ جہاں پر دنیا کا معنی الگ ہو, دین کا معنی اور آخرت کا معنی الگ ہو. جیسے ہماری دنیا اچھی ہوگی, بہتر ہوگی, تعلیمات و قرآن و اہل بیت کے مطابق ہوگی, ہماری آخرت بھی اتنی ہی اچھی ہوتی چلی جائے گی. تو رسول اللہ کے بعد قیادت کا مسئلہ صرف دنیا کا مسئلہ نہیں تھا کہ ایک شخص آئے امور معاشرہ کو منظم کرنے کے لیے کہ انا خلیفۃ المسلمین, نہیں, آخرت کا مسئلہ ہے, بیعت کا مسئلہ ہے, بیع کا مسئلہ ہے, اپنے ایمان کو سپرد کرنے اور کسی امین خدا کے سپرد سپرد کرنے کا مرحلہ ہے، لہذا ایسے ہاتھ کو ڈھونڈتے ہیں جو امین کا ہاتھ ہو، ایسے ہاتھ کو ڈھونڈتے ہیں جس کو رسول اللہ کے امین ہاتھوں نے غیر خم کے میدان میں امین کے طور پر متعارف کرایا ہو، وہ امین خدا جس کا حد ید اللہ ہو جاتا ہے، جس کی آنکھیں عین اللہ ہو جاتی ہیں، جس کی زبان ید اللہ ہو جاتی ہے، اور وہ خود آیت اللہ العظمیٰ ہو جاتا ہے۔ بس مسئلہ بیعت کا ہے کہ میں بیع کر رہا ہوں، میں اپنا ایمان در حقیقت امیر المومنین کے ہاتھ پر بیچ رہا ہوں، گروی رکھوا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ دنیا میں بھی قائد و رہبر ہیں اور آخرت میں بھی سلطان آخرت میں، ملک درود بھیجی محمد وال محمد پر۔ بس یہ تقویٰ جو یہ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، امامت کی راہ کو متعین کرو، کون تمہارا امام ہے، کون تمہارا قائد ہے، کون تمہارا پیشوا حکمراں ہے، آیا یہ دنیا کے فاسد حکمران، آیا خود ساختہ مصنوعی لوگوں کے بنائے ہوئے لوگ، آیا سقیفہ کی پیداوار، یا وہ لوگ کہ جن کے لیے خدا نے آیات اتاری ہیں، جن کے لیے غدیر خم کا ممبر سجایا گیا ہے، جن کے لیے یطہرکم تطہیرہ ہے، جن کے لیے آتی القربیٰ حقہ، جن کے لیے علم الکتاب ہے، جن کے لیے کا فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اسی جیسے سینکڑوں آیات ان کی شان میں اتری ہیں۔ تو مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ میں معاشرے میں اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت جو جڑی ہوئی ہے میری دنیا سے اس کو بہتر بنانے کے لیے ایسے امین شخص کا انتخاب کروں کہ جو خدا کی جانب سے ہو، جو معصوم ہو، جس کا علم خدا کی طرف سے، اور وہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور ہستی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ بس یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تمہارا امام کون ہے، تمہارا قائد اور رہنما کون ہے، یہ وہ سیاسی تقویٰ ہے کہ جو ہمیں اس زمانے میں، زمانۂ غیبت کبریٰ میں، مجتہدین سے، نظام مرجعیت سے، اور آپ کی خدمت میں نظام ولایت فقیہ سے جوڑتا ہے، جو اہل بیت کی تعلیمات کا خاصہ ہے، جس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی ہیں۔ یہ نظریہ ولایت فقیہ حاکم شرع کا مسئلہ آج کا اور 200 سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ لہذا کونوا مع الصادقین در حقیقت ہمیں امام وقت سے بھی جوڑتا ہے اور امام وقت کے حقیقی نائب و ولی فقیہ سے بھی متصل رہنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کے امور کے لیے کہ سبزی کیا کلو بیچی جائے اور دودھ کیا کلو بیچا جائے اور دہی کتنا ہونا چاہیے اور ٹریفک کے قوانین کیسے ہونے چاہیے، طلاق اور نکاح کے مسائل کیسے ہوں، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، بیت المال آ جائے تو اسے کیسے تقسیم کیا جائے، مسئلہ اس سے بڑھ کر ہے، آخرت کا ہے، ایمان کا ہے، نجات کا ہے، فوز عظیم کا ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو اس کے لیے پھر ویسے ہی انتظام ہونا چاہیے، یہ سیاسی تقویٰ ہے کہ جو ہمیں اس آیت کے ذیل میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنا امام تلاش کرو، اپنا امام تلاش کرو۔ اس ذیل میں اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ جو صادق اور امین تھا رسول اللہ، اسی کا یہ نائب ہے کہ جس کو صادق و امین کہا جاتا ہے۔ اب دامن خود گنجائش نہیں کہ اس آیات سے متعلق مزید کچھ اور نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں، گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی اس آیہ مجیدہ کے مطابق، اس زمانے میں جو لوگ جی رہے تھے، جو لوگ زندہ تھے، جو لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، ان پر واجب تھا کہ وہ اپنے زمانے کے امام برحق کو تلاش کریں، اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل نہ کرے، وہ مردگی کی موت، جاہلیت کی موت مرا، توجہ رکھیے گا۔ پس اس زمانے میں جو لوگ تھے ان پر واجب تھا، اسی طریقے سے مجھ پر بھی آج واجب ہے، جس طرح نماز مجھ پر واجب ہے، روزہ مجھ پر واجب ہے، زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے اپنی اپنی شرائط کے ساتھ، حج مجھ پہ واجب ہے اپنی شرائط کے تحت، خمس مجھ پہ واجب ہے اپنی شرائط کے تحت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر مجھ پہ واجب ہے اپنی اپنی شرائط کے تحت، اسی طریقے سے مجھ پر واجب ہے، واجب عینی ہے کہ میں اپنے امام کی معرفت حاصل کروں کہ میرے زمانے کا امام کون ہے، وہ پردے غیب میں ہے تو کیوں ہے، وہ پردے غیب میں گیا تو کیوں گیا، یہ غیبت اتنی طولانی کیوں ہو گئی، وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس زمانے غیبت کو کوتاہ اور تصر کر سکتے ہیں اور امام کو امام کے ظہور میں جل ظہور اور فرج کا سبب بن سکتے ہیں. یہ معرفت ہم پر بالکل بعین ہی نماز کی طرح واجب ہے. امام کی یاد، امام کا ذکر، امام کا تذکرہ، امام کی مجالس، امام کی احادیث، امام کی معرفت، امام سے متعلق آگہی دینا مجھ پر آپ سب پر فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اپڈیٹ کریں. توجہ رکھیے گا، عرض کیا میں نے، معذرت چاہتا ہوں میں انتظامیہ سے، جس مسجد کا مائک درست نہ ہو اس کے بقیہ امور کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ صرف انتظامیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. توجہ رکھے گا، آج ہماری مجلس میں کتنے نوجوان ہیں؟ کیا ہماری مساجد میں، کیا ہماری محافل میں، کیا ہماری مجالس میں، کیا ہمارے امام بارگاہوں میں جوانوں کے لیے کوئی برنامہ ریزی ہے، کوئی پروگرامنگ ہے کہ ہمارے نوجوان چرس، سگریٹ، نشہ، فلمیں، فوش فلمیں، لڑکیوں کے پیچھے جانا، سٹی بجانا، ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلانا، یہ عام ہو گیا ہے. دیکھ دیکھ کے عام ہو گئے. ہم جب مسجد آ رہے ہوتے دیکھ رہے تھے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں. آیا ہماری مساجد میں کوئی برنامہ ہے، کوئی پلاننگ ہے، کوئی منصوبہ ہے کہ ان نوجوانوں کو کھینچ کے لائیں، ان نوجوانوں کو بلائیں، ان نوجوانوں کو دعوت دیں؟ توجہ رکھیے گا، اب یہ امور ہم سے متعلق ہیں، ہم سے سوال کیا جائے گا. آپ مسجد کی انتظامیہ تھے، آپ مسجد کے نمازی تھے، آپ مسجد کے پیش امام تھے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ محلہ کہ جو در حقیقت اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے، یہاں پر اس قسم کے مظاہر اور مناظر نہیں ہونے چاہیے تھے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری، اور ان تمام چیزوں کو حضرت امام جعفر صادق نے ایڈریس کیا ہے، مخاطب قرار دیا ہے کہ دیکھو ایک مومن اور ایک حقیقی شیعہ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی طولانی ترین آئمہ میں شمار کی جاتی ہے. 65 برس، 63 برس اور 71 برس بھی آپ کی عمر شریف لکھی گئی ہے. اس لیے آپ کو شیخ الائمہ یعنی آئمہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والا اور حیات پانے والا امام کہا جاتا ہے. شیخ بمانے سردار نہیں، سردار تو امیر المومنین ہے، امیر المومنین کا لقب ہی امیر المومنین اس لیے ہے کہ وہ سردار آئمہ ہے، ابو الائمہ ہے. توجہ رکھیے گا، وہ صرف سردار آئمہ نہیں، وہ یعصوب الدین ہے، وہ دین کا در حقیقت وہ روشن ستارہ اور وہ چراغ اور وہ تاج ہیں کہ جو تاج علی کے سر پر امیر المومنیت کا رکھا گیا، وہ کسی اور کے سر پر نہیں رکھا گیا، وہ مخصوص ہے لقب امیر المومنین سے. شیخ الائمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لمبی عمر پائی. ایک، دو، آپ نے مذہب جعفری کی بنیادوں کو مستحکم کیا. آپ کو جو وقت ملا، آپ کو جو فرصت ملی، آپ نے اپنا وقت ضائع کیے بغیر مکتب جعفری کی علمی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی ہر لحاظ سے بنیادوں کو مستحکم کیا اور لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے مذہب جعفری کی بنیادوں کو مستحکم کرنا، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنی کوششیں کیں کہ بنو عباس کا جو دوسرا خلیفہ تھا، پہلا محمد صفا تھا، عباس صفا، اور دوسرا منصور دوانقی لعنت اللہ علیہما، یہ دو وہ امام کی زندگی میں بنو عباس کے دو خلیفہ تھے. یہ منصور دوانقی کیا کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس جعفر صادق کو کیا کروں، یہ میرے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، نہ نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں. بعض اوقات آپ جب مچھلی کہتے ہیں کانٹا آپ کے حلق میں پھنس جاتا ہے، نہ نگل سکتے نہ اگل سکتے، تکلیف. وہ کہتا ہے یہ جعفر صادق جو بظاہر ایک عام سا مولوی ہے، بظاہر ہم امام جعفر صاحب کو ایک مولوی صاحب سمجھتے ہیں نا کہ جو بیٹھ کے درس دیتے تھے کہ قال رسول اللہ قال اللہ قرآن نے یہ کہا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں رسول اللہ نے یہ کہا اور سنت یہ تھی اور میں تمہیں طلاق پڑھا دیتا ہوں نکاح پڑھا دیتا ہوں تمہارا جنازہ پڑھا دیتا ہوں. اس سے زیادہ ہم آئمہ کو کوئی حیثیت اور اہمیت دیتے نہیں ہیں. ہماری نظر میں آئمہ ایک مولوی صاحب تھے معاشرے میں کہ ان کو اگر حکومت کرنے نہیں دی گئی ان کا حق چھین لیا لے انہیں مجبور ہو کے قرآن کھول کے بیٹھ گئے تھے معذرت کے ساتھ. ان کا کوئی اور کام نہیں تھا. وہ کہتے تھے قال اللہ وہ قال النبی, اللہ نے یہ فرمایا قرآن نے فرمایا, آؤ نکاح پڑھا دوں آؤ طلاق پڑھا دوں آؤ جو ہے جماعت جنازہ پڑھا دوں یا اگر لڑائی ہو گئی تو اس کوئی صلح صفائی کرا دوں. اس سے زیادہ اہمیت ہم دیتے نہیں ہیں آئمہ کو. ہماری نظروں میں اہل بیت کا جو مقام وہ یہی ہے کہ یہ نماز پڑھانے والے اور جنازہ پڑھانے والے اور نکاح پڑھانے والے تھے. استغفر اللہ العیاذ باللہ الیاذ باللہ اہل بیت یہ نہیں تھے. اہل بیت کا مقام اس سے عرف والا تھا. اگر یہی تصور جو ابھی میں نے بیان کیا اذہان عمومی میں موجود ہیں تو پھر یہ کیسا امام ہے, یہ کیسا قائد ہے, یہ کیسا چھٹا پیشوا ہے شیعوں کا کہ منصور دیوانی کے جیسے صفاق خون آشام جو قتل کرنے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کرتا وہ یہ کہہ رہے کہ جعفر صادق میرے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں, نہ اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں. بس اس کا مطلب ہے جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میرا چھٹا امام ایک عام مولوی نہیں تھا جو نماز اور روزہ و حج و زکات و توض المسائل کے مسائل آپ کو بتا کر جو ہے مثال کے طور پر اپنی دال روٹی چلائے. استغفر اللہ, وہ امام ہے, اس نے بنیادوں کو مستحکم کیا. پر کیا وجہ ہے کہ امام کو یہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے؟ اگر یہی کام جو ایک عام مولوی کرتا ہے معاشرے میں یہی کام امام جعفر صادق کر رہے ہوتے تو منصور دیوانی کو کہتے ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ خوب درس دیجئے. امام حسین اگر یہی درس دے رہے ہوتے صرف بیٹھ کر مدینے میں رسول اللہ کے حرم کی جھاڑو دے رہے ہوتے مجاوری کر رہے ہوتے اور صفائی ستھرائی اور دیے جلا رہے ہوتے تو یزید کہتے ماشاء اللہ میں آپ کو مزید کچھ اور پیسے دیتا ہوں, مزید آپ دیے جلائیے جھاڑو دیجئے درس اخلاق دیجئے یتیم خانے کھولیے چیریٹی اور ویلفیئر کا کام کیجئے. ہرگز نہیں. امام حسین کچھ اور کرنا چاہتے تھے, اسی لیے یزید نے کہا کہ اس حسین سے بیعت لوں تاکہ اس کو روکوں اس کا راستہ روکوں. بس دشمن سمجھ رہا ہے کہ امامت کیا ہے, ہم بے وقوف لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ رہے کہ کیا ہے. کیونکہ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ امامت کو ایسا بے ضرر عقیدہ بنا دو گزشتہ ائمہ کے بارے میں بھی اور ان کے اپنے امام کے بارے میں بھی کہ یہ حرکت کرنے کے لیے تحرک کے لیے بیداری کے لیے ارتقاء کے لیے پیچھے چلنے کے لیے لبیک کہنے کے لیے کہ اے امام قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ, یہ جذبہ ان سے نکال دو, ان کو ایسا خنسا کر دو ایسا نیوٹرل کر دو. یہ نمازیں پڑھیں روزے رکھیں علم اٹھائیں ماتم کریں گریہ کریں افطاریاں کریں مسجدیں میں جناب جو ہے یہ سارے کام کریں لیکن ان کے اندر وہ کربلائی جذبہ پیدا نہ ہو, یہ اپنے امام کے لیے کیا کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ امام جس کا ہم ایک مولوی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ نماز و روزہ و خمس و جہاد اور چند مسائل اور نکاح و طلاق اور جنازہ, یہ جعفر صادق علیہ السلام کیا کام کر رہے تھے کہ منصور دیوانی کے جیسے صفاق قاتل خون آشام شخص کر رہا ہے اس کو کیا کروں, یہ گلے کی ہڈی بن گئے. کون ہے یہ منصور دیوانی کی اور حجاج بن یوسف اور اسی جیسے جو قتل کرنے میں ذرہ برابر تاخیر نہیں کرتے اتنے خون آشام, اس کے لیے وہ شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق کے بارے میں یہ کمنٹس دے رہا ہے یہ تاثرات دے رہے کہ میں کیا کروں. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ امام جعفر صادق کی زندگی کو صحیح کتب سے صحیح حوالوں سے معتبر ذرائع سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ خناس جو 1400 سالوں میں سامری صفت ملاؤں نے اور ان کے آقا امریکہ اور اسرائیل اور انگلینڈ اور برطانیہ نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں ٹھوسا ہے وہ خناس دور ہو جائے. ان کے دشمن ان کے ایجنٹ اور ہمارے بیوقوف مولوی ملا چغد الو قسم کے جو مولوی ہوتے ہیں نا جن کو کوئی کام نہیں ہوتا سوائے یہ کہ نماز روزہ کریں اور یہ جا وہ جا, ان کو اپنی تنخواہ سے کام ہوتا ہے. یہ چغت, یہ بیوقوف مولوی امام کو جو حجت خدا ہے, جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے, جس کا حکم خدا کا حکم ہے, جو من جانب اللہ ہے, معصوم ہے اللہ کی طرف سے, اس کو ایک مولوی صاحب کی طرح پیش کریں. اس لیے کہ کہیں کھڑے ہو کے کوئی یہ نہ کہتے کہ مولوی صاحب امام تو یہ کہہ رہے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, لہٰذا کیا کرو, امام کو بھی ایک مولوی کے برابر لا کے کھڑا کر دو, تاکہ کوئی کہنے والا معترض اعتراض کرنے والا نہ ہو. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. لہذا یہ چغت الو اور بیوقوف قسم کے مولویوں نے جتنا نقصان دین کا پہنچایا شاید دشمن نے بھی نہ پہنچایا. اس لیے مولانا نے کہا وہ لوگ ایک جاہل کہ جو عمل کیے جا رہا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ عمل کیسے کیا جائے, اس نے میری کمر توڑ دی, اس نے میری کمر توڑ دی. مولا کائنات کہہ رہے ہیں, فاتح خیبر کہہ رہا ہے کہ کون ہیں دو افراد جنہوں نے میری کمر توڑی, ایک جاہل متسنک یعنی وہ شخص کے جس نے میری کمر توڑ دی, عمل کیے جا رہا ہے, عمل کیے جا رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ عمل کیسے کیا جائے, کس طرح بجا لایا جائے. تو وہ مولوی کے جو امام جعفر صادق اور ائمہ کے مقام بعظمت کو ایک مولوی کے برابر لا کے کھڑا کرے, تو ایسے اسلام کی اور ایسے مولوی کی اور ایسی امامت کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. تو چاہیے کہ امامت کو صحیح ذرائع سے پڑھنے کی کوشش کریں, چاہیے کہ امامت کو صحیح مستند حوالوں سے پڑھنے کی کوشش کریں, تاکہ امامت کا صحیح تصور, الہی تصور, نورانی تصور, حقیقی تصور, حیات بخش تصور, کارآمد و مفید و ثمر بخش تصور ہمارے سامنے آ سکے. ہم امام کو کہیں گے واقعا یہ وہ امام ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, میں اس کی پیروی کے لیے تیار ہوں. لیکن جب میں اور ہمارا نوجوان و ہمارا معاشرہ امام کو ایک مولوی کی طرح عمل کرتا دیکھے گا تو وہ امام کی پیروی کے لیے تیار ہونے والا نہیں ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. اب امام علیہ السلام کی چند کام آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام نے کیا کام انجام دیے کہ منصور دیوانقی لعنت اللہ علیہ کہہ رہا ہے یہ جعفر صادق میرے گلے کی ہڈی بن گیا ہے, نہ اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں. ایک, امامت کا حقیقی تصور امام جعفر صادق نے اپنے زمانے میں پیش کیا اور یہ امام کی سیرت تھی, یہ روش تھی. ایک دفعہ دو دفعہ نہیں, اکثر مقامات پر امام بازار میں اجتماعی مقامات پر پبلک پلیس پر جاتے تھے, اونچے مقام پہ کھڑے ہوتے تھے جہاں لوگ ہوتے تھے اور سامنے رخ کر کے ایک حدیث پڑھتے تھے, پھر دائیں طرف ایک حدیث پڑھتے تھے, پھر بائیں طرف ایک حدیث پڑھتے تھے, یعنی حدیث سے مراد یعنی خود خطاب کرتے تھے جو حدیث کہلاتی ہے, اور ہر دفعہ تینوں سم تین تین دفعہ اس جملے کو دہراتے تھے, ایہا الناس. معاشرے میں کھڑے ہیں, بازار میں کھڑے ہیں, پبلک پلیس پہ کھڑے ہیں, مائک نہیں ہے, بلند گو نہیں ہے, اسپیکر نہیں ہے, امام کھڑے ہوئے باواز بلند, یہ ہے امر بالمعروف. امامت کا حقیقی تصور لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ اگر امام جعفر صادق ایک عام مسجد کے مولوی ہوتے جو نماز و روزہ و جنازہ و نکاح تک محدود ہوتے تو یہ کام کبھی نہ کرتے. یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جو در حقیقت خدا کا نمائندہ ہے زمین پر, جو خدا کی طرف سے آیا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ, یہ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرنے والے ہیں, ویخشونہ صرف اللہ کا خوف و خشیر رہتے, ولا یخشون احدا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. یہ امام ہی کر سکتا, یہ چھٹے امام کر سکتے. کھڑے ہوتے اور کیا کہتے, تین مقامات پر یعنی تین سمتوں میں یہ جملہ تین دفعہ دہراتے, ایہا الناس, اے لوگو, ان رسول اللہ کان الامام, رسول اللہ امام تھے, رہبر تھے, حاکم و پیشوا تھے, ثم کان علی ابن ابی طالب, ان کے بعد, ثم یعنی بلا فاصلہ, فاصلہ نہیں ہے, 25 سال نہیں ہے, یہ 25 سال لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. علی وہ علی ہے کہ جو اس وقت بھی رسول کا ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, اس وقت بھی ولی تھا, اس وقت بھی حجت خدا تھا, اس وقت بھی ولی اللہ تھا. تو لہذا ثم کا لفظ یہ بتا رہا ہے, ثم یعنی فوراً رسول اللہ کے بعد کون, علی مرتضی, ثم الحسن, پھر امام حسن, ثم الحسین, پھر امام حسین, ثم علی ابن الحسین, پھر امام زین العابدین, ثم محمد ابن علی الباقر, پھر امام باقر, ثم 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 ثم, ثم. یعنی ولایت و امامت کو بیان کیا ہے امام نے کہ یہ ہے سلسلہ امامت، یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، اے قرآن کے قاریوں پڑھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو صادقین کون ہیں؟ نحن آل محمد صادقون، ہم آل محمد صادقین ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تینوں سمت ایوہ الناس لوگوں کہہ کے مخاطب کرتے، تین تین دفعہ دہراتے، یعنی نظریہ امامت، کوئی ڈر، کوئی بات، کوئی بھیم، کوئی خشیت اور خوف امام کے دل پر اور امام کے مزاج پر، امام کی زبان پر حاوی نہیں ہے، کھل کر بیان کر رہے ہیں، یعنی امام کی سیرت تھی، بارہا بیان کرتے رہے، ایک دفعہ دو دفعہ کا نہیں، کانا کانا یعنی پاس کنٹینیوس ہے، مسلسل بیان کرتے تھے، یعنی انکار رہا می کردن، انکار رہا کردن نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر دیا ختم ہو گیا، انکار رہا می کردن یعنی مسلسل ان کی ہیبٹ اور روش یہ تھی کہ وہ یہ کام انجام دیتے تھے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ بتایا کہ یہ جو اموال حاکم اپنے پاس ظلم سے روک لیتے ہیں یہ امام کا حق ہے، انفال انفال اور صفول مال۔ سورہ انفال جو ہے کہ جو مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے اس کے کیا حکام ہیں، وہ موجود ہیں، وہ بالسویہ تقسیم ہوتا ہے برابر برابر۔ صفول مال وہ مال ہے کہ جو ظالم اور جابر حکمراں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے ان سے جو مال ملتا ہے یہ مجاہدین کو نہیں ملتا، یہ امام کی کسٹڈی میں آتا ہے، امام کے اختیار میں آتا ہے، پھر امام اپنے معاشرے کی، اپنے مسلمانوں کی ثواب دید پر کہ جہاں امام بہتر سمجھتا ہے وہ مال اس کو دیا جائے۔ توجہ رکھیے گا، یہی صفت، یہی انقلابی صفت جس کی طرف امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ انفال و صف المال امام کا حق ہے، امام تقسیم کرے گا، یہی امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے دور میں کیا تھا۔ شاید اکثر کے ذہنوں سے نہ گزرا ہو، سماعتوں سے نہ گزرا ہو، امام حسین نے یہ کیا تھا معاویہ کے آخری دور میں، ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا معاویہ کا، امام علیہ السلام نے اس قافلے کو رکوایا، اس پہ قبضہ کیا، نامہ لکھا معاویہ ابن ابی سفیان کے نام کہ میں نے تمہارا یہ قافلہ روک لیا، یہ مال میرا ہے، میرے پاس ہے، والسلام۔ دو ٹھوک الفاظ امام کے پاس۔ آج اس کی ایک جھلک جو ہمیں نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے، وہ انصار اللہ حوثی یمنی میں نظر آ رہی ہیں کہ جو آج دشمنوں کے بحری جہازوں کو ڈبو رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، ہر وہ جہاز، ہر وہ رسد، ہر وہ کمک، ہر وہ ہیلپ، ہر وہ مدد کہ جو اسرائیل کو جائے، حزب اللہ نے اور حوثیوں نے اور یمنیوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کو ناکام و نامراد بنائیں گے، اور ابھی بحرین کے سرائے اشتر نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ راستہ روکیں گے، ادھر سے ایران نے اعلان کیا ہے۔ یہ جھلک ہمیں آج اگر نظر آ رہی ہے تو اس مزاحمت میں، اس مقاومت میں، اس محاد اور جبہ پر نظر آ رہی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تیسری چیز، امام نے کہا حاکم شرع، حاکم شرع، امام نے تصور پیش کیا ہے، شخص آتا ہے، عمر بن حنزلہ کی ایک روایت ہے جو ولایت فقیہ کے باب میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں روایت کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جو اپنے میراث کا یا قرض کا مسئلہ ہے دو آپ کے چاہنے والوں کے درمیان، مولا کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم حکومت کے پاس جا کے اپنا مسئلہ حل کرائیں؟ امام نے کہا کہ نہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے، جس کا حق ہے اگر وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنا حق بھی لے لے تو یہ ناجائز، حق ہے اس کا، لے لے، لیکن توسط کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، چینل کیا ہے، ظالم حکومت، امام نے کہا جائز نہیں ہے۔ پھر ان کا کیا کرے، امام نے کہا وہ ہمارے فقہا کی طرف دیکھیں، جو ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہو، جو دقت نظر کرتا ہو، جو فقہ حکام سے واقف ہو، وہ نظر فی حلال نہ حرام نہ وعارف احکام نہ، ہمارے حکام کو جانتا ہو، تو ان کو چاہیے کہ یہ ایسے فقہا اور ایسے علماء کی طرف رجوع کرے، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا۔ توجہ رکھیے گا، امام کے الفاظ ہیں، عمر بن حنزلہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ ہیں، فَإِنِّي، میں بے شک جعفر صادق چھٹا امام حجت خدا رسول اللہ کا نمائندہ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ، ایسے عالم و فقیہ اور یوں کہوں کہ دین شناس عالم دین کو علیکم جعلت علیکم حاکم، میں تم پر اس کو حاکم، حاکم شرعی بناتا ہوں، ولی فقی بناتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طریقے سے حاکم شرع کا تصور دیا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے معاشرے سے یوں کو غافل نہیں ہے، نعوذ باللہ، جس طرح ہماری مساجد میں ہمارا نوجوانوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، امام اس کے برعکس ہیں۔ انہوں نے کہا بادرو، جلدی کرو نوجوانوں کی طرف، فَإِنَمْ أَسْرَعُ إِلَى كُلِّ خَيْرِ، یہ نوجوان جو سن نوجوانی میں قدم رکھ رہا ہے، جو بالغ ہو رہا ہے، سن بلوغ میں قدم رکھ رہا ہے، ان کو مسجد بلاؤ، ان کے لیے احکام کی کلاسیں رکھو، ان کے لیے درس رکھو، ان کے لیے سنڈے اسکول بناؤ، ان نوجوانوں کے لیے جو گمراہ ہو رہے ہیں، جو نیٹ فلیکس میں، جو فیس بک پر، جو انسٹاگرام میں، جو ٹک ٹاک میں، نہ جانے کہاں کہاں کس کس گندگی میں، کس کس دلدل میں گرفتار ہو رہے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری کہ ان کو بلائیں اور ان کو امام جعفر صادق کی تعلیمات کے مطابق ان کو امام زمانہ کا سچا سپاہی بنائیں۔ لہذا کہا بادرو، جلدی کرو نوجوانوں کی طرف۔ امام نے نیٹ ورکنگ کی ہے، اپنے اصحاب کا جال بچھایا ہے، شاگرد پروری کی ہے، لوگوں کو کہا کہ بیٹھو فتویٰ دو۔ اپنے زمانے میں امام موجود ہے لیکن اپنے شاگرد بھیج رہا ہے کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جعفر صادق نے کیا کہا، حکم خدا کیا ہے۔ اسلامی احکام کی تعلیم کا ذریعہ اور اس کی نیٹ ورک کی مدارس بنائے۔ پھر دوسری طرف درباری علماء، چور علماء، در حقیقت دین کو بیچنے والے، سودا کرنے والے، مولوی ملا، شاعر، ذاکر، جو اس زمانے میں تھے، جو آج بھی ہیں ماشاءاللہ سے، جو دو کام کر رہے تھے اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ پہلا کام جو کر رہے تھے، دین کو سیاست سے جدا۔ ارے بھائی جعفر صادق، آپ تو امام ہیں، آپ کا کیا کام کہ حاکم شرع کا برا کہیں؟ آپ کا کیا کام کہ آپ منصور دیوانی کے خلاف سازشیں کریں؟ آپ کا کیا کام کہ آپ جو ہیں وہ ایک اونچے چبوترے پہ کھڑے ہو کر تین تین دفعہ تین سمتوں میں کہیں کہ رسول اللہ امام تھے، اس کے بعد علی مرتضیٰ تھے؟ آپ نماز پڑھائیے، آپ مولوی صاحب ہیں، آپ کی قرأت بہت اچھی ہے، آپ کے تلفظ بہت اچھے ہیں، آپ کا ولا الضالین کا جو مد ہے وہ چھ الف کے برابر ہے، ماشاءاللہ آپ حسن قرأت رکھتے ہیں، آپ کو زبانی مسائل یاد ہیں، آپ جا کے مسجد میں بیٹھیے، آپ نکاح پڑھائیے، آپ قرآن پڑھائیے، آپ جنازے پڑھائیے، یہ ہم کیا کرنے؟ یعنی دین جو ہے وہ کیا ہے؟ مولویوں کا کام ہے، صرف نماز پڑھاؤ، روزہ رکھو، نکاح پڑھاؤ، جنازے پڑھاؤ۔ سیاست تو یوں کہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، ان کا کام ہے۔ امام نے کہا یہ درباری علماء، درباری ملا، مولوی، شاعر، ذاکر، آکے کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی یہی کر رہے ہیں جو امام کے زمانے میں کر رہے ہیں۔ امام نے اپنی سیرت سے بتایا، خط باطل کھینچا نہیں۔ عالم وہ ہے، العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، عالم وہ ہے جو زمانے کے نشب و فراز کو پڑھ لیتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، چغت نہیں ہوتا، الو نہیں ہوتا، بیوقوف و جاہل نہیں ہوتا ہے، عالم اپنے زمانے کا شناس ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ پہلے سے کہہ دیتا، جیسے آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہ نے کہہ دیا کئی سال پہلے، کہتے تھے 25 سال کے بعد اسرائیل صفحہ 80 میں نظر نہیں آئے گا، عالم نوشتے دیوار پڑھ لیتے، عالم در حقیقت حالات کے رخ کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو درباری علماء اور ملا کیا کر رہے، دین سیاست سے جدا۔ امام کا کام صرف نماز پڑھانا ہے، اور یہ اتنا پروپیگنڈا اتنا اچھا کہ جب مولا کائنات شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی کے مسجد میں کیا کام؟ علی اور مسجد، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مسجد اگر آج آباد ہیں تو علی کی وجہ سے، توجہ رکھیے گا، اسی علی کے خلاف پروپیگنڈا، پروپیگنڈا، چونکہ پروپیگنڈا بہت بڑا ہتھیار ہے، سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس زمانے میں سیاسی ان ملاؤں کو، مولویوں اور علماء کو پیسے دیے، جاؤ بھائی تبلیغ کرو، یہ جاتے اور امام کے خلاف اور امامت کے خلاف تبلیغ کرتے۔ دوسرا کام جو یہ درباری ملا کرتے تھے، حکمرانوں کی خواہش کے مطابق دین کے حکم کو تبدیل کر دیتے تھے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ دین کو تبدیل کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور مفتی قوی اور مفتی طارق مسعود اور اسی جیسے دوسرے نام جو آپ کو بکاؤ مال کے طور پر مل رہے ہیں، جی وہ پاپا جانی معذرت کے ساتھ، جی اور اسی جیسے دوسرے معذرت کے ساتھ جو سر پہ کپڑا لپیٹ لے، دستار بنا لو، داڑھی لمبی کر لے، وہ عالم دین ہو جاتا ہے ہمارے یہاں، وہ صوفی اور ملا اور مولوی ہو جاتا ہے ہمارے یہاں، یہ تو ہمارا مزاج ہے۔ توجہ رکھیے گا، بڑی داڑھی دیکھ کر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے, ان کو بہت بڑا امامہ پہن کے آئے, بہت بڑا. خب یہ بیوقوفی تو کوفے والوں نے کی تھی, جب ابن زیاد آیا تھا تو اسے پتا تھا کہ لوگ, تو نقاب لگا کے آیا تھا, لوگوں نے دیکھا امامہ ہے, نقاب لگائے بھی ہے, داڑھی بھی نظر آ رہی ہے, امام حسین آ گئے, زندہ باد امام حسین, زندہ باد امام حسین. پیچھے پیچھے لوگ, آگے آگے جی عبید اللہ ابن زیاد, مسجد پہ پہنچا, نقاب اتاری, کہا کہ مجھے پہچان لو میں کون ہوں, اب میرا اور تمہارے درمیان فیصلہ تلوار سے ہوگا. تاریخ میں لوگ تھے کہ جو لباسوں سے شکلوں سے دھوکہ کھا جاتے تھے, تو امام نے کہا کہ نہیں, درباری ملاؤں کو پہچانو. امام نے نظریاتی افراد کی تربیت کی, انقلابی افراد کی تربیت کی, فداکار افراد کی تربیت کی, زیر زمین یہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ چلائی ہے امام نے. توجہ رکھیے گا, کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام جعفر صادق کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہیں کہ ان کو قائم کہا جاتا تھا, وہ قائم جو آج امام زمانہ کے لیے ہیں ان کو قائم کہا جاتا تھا, لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد در حقیقت پھر بدع حاصل ہوا, خداوند عالم نے پروگرام کو تبدیل کیا اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا. یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد 140 ہجری تک لے جایا گیا, یعنی امام جعفر صادق کی شہادت سے 8 سال قبل. پھر جب امام شہید ہو گئے تو پھر خدا نے اس پروگرام کو اور مزید آگے بڑھا دیا. توجہ رکھیے گا, اس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حقیقی تصور امامت کا, ولایت کا, دین کا, قرآن کا پیش کیا اور کہا کہ تمہارا تقویٰ جہاں انفرادی اور معاشرتی ہوتا ہے وہاں تمہارا تقویٰ سیاسی ہونا چاہیے. اور یہ سیاسی تقویٰ آج بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں, کس کا انتخاب کریں, کس کو زندہ باد کہیں, کس کو مردہ باد. اپنی مرضی سے کہنے کا حق نہیں ہے مجھے, فلانے زندہ باد فلانے مردہ باد, جو مر گئے پھانسی پہ لٹکے وہ آج تک زندہ ہیں, آج تک زندہ ہے, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے کہ نعرے لگ رہے نہیں لگ رہے, اس بھٹو کے نام پر, اس مرحوم کے نام پر, مردے کے نام پر ایسے بھٹو پیدا ہوئے جو بدن پر لباس رہنے نہیں دے رہے. توجہ رکھیے گا, جو آٹے کی قیمتیں جو ہے وہ باہر سے منگا منگا کر کہ ہماری واہ واہ ہو جائے, ہماری چہچا ہو جائے اور واہ واہ ہو جائے اور واہ واہ سبحان اللہ ہو جائے. خوب ایسے بھٹو کو سلام ہو ماشاء اللہ سے, ایسے مورسی سیاست دانوں کو سلام ہو, خواہ وہ پنجاب میں ہو, خواہ وہ سندھ میں ہو, یا وہ کہیں اور ہو. توجہ رکھیے گا, تو وہ تو مر گیا بھٹو, اس کے نام پہ جو بھٹو آج ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, پیسہ قوم کا لیکن جو کارڈ دیا جائے گا وہ فلاں شہید کے نام پہ دیا جائے گا. بھائی جب پیسہ قوم کا, بیت المال عوام کا پیسہ ہے تو عوام کے نام پہ رکھو, یہ فلاں اپنی پارٹی کے, پنجاب میں چلے جائیے وہاں صحت کارڈ ملے گا, وہاں فلاں کارڈ ملے گا فلاں کے نام پر. جب عوام کا پیسہ ہے, تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو تم جو ہے فلاں اپنی کسی وزیر اعظم کے نام پہ رکھ رہے ہو, اپنے ابا چاچا کے نام پہ رکھ رہے ہو, توجہ رکھیے گا, جب عوام کا پیسہ ہے تو عوام کے لیے رکھو, عوام کے نام پہ رکھو, قائد اعظم کے نام پہ رکھو, رانا لیاقت علی خان کے نام پہ رکھو, جی مادر ملت فاطمہ جناح کے نام پہ رکھو. امام کی ایک حدیث تبرکن پیش کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں, جہاں پر امام یہ ساری چیزیں درست کر رہے ہیں وہاں پر اپنے شیعوں کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ تیار ہو. خصوصاً چھٹے امام اپنے دور میں دیکھ رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں کہ جب ہمارا 12واں امام پردہ غیب میں ہوگا تو چاروں طرف سے سامری صفت افراد, شعبدہ باز, دین, ملا, امامے, حجر اسلام, مولوی ملا کے ٹیگ کے ساتھ, جسم کے ساتھ, اماموں کے ساتھ آئیں گے اور گمراہ کریں گے. آج امامے کے مقابلے میں امامہ, جس طرح رسول اللہ کے دور میں مسجد کے مقابلے میں منافقوں نے مسجد بنائی تھی, مسجد ضرار, علی کے مقابلے میں کوئی اور نظام لے کر آئے تھے امامت کے مقابلے میں, اسی طریقے سے اس دور میں امامے کے مقابلے میں امامہ, عالم کے مقابلے میں عالم, آیت اللہ کے مقابلے میں جعلی آیت اللہ, اور اب جعلی ولی فقی بھی آنے والا ہے, بہت جلد دیکھیے گا, بہت جلد دیکھیے گا آپ کہ جو ہے وہ جعلی آیت اللہ, جعلی جو ہے وہ امام زمانہ کا دعویٰ کرنے والے افراد, یہ بہت جلد ظہور کرنے والے ہیں آپ کے درمیان سے. لہذا توجہ ہونی چاہیے, امام اس دور کو دیکھ رہا ہے کہ میرے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے. لہذا کہا کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے شیعوں میں نظر آئیں. شیعوں میں نظر آئیں سے کیا مراد ہے, یعنی ان کو لکھ کے میں گھر میں لٹکا لوں، یا جیسے کہ ہماری امام بارگاہوں کے مساجد کے باہر چادہ معصومین کے نام ہوتے ہیں، ہم ان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، چومتے ہیں اور اس بعد گھر چلے جاتے ہیں یا عالم کی زیارت کرتے ہیں، آیا یہ مراد ہے امام کی؟ نہیں، یعنی تمہارے عمل میں، میرے عمل میں نظر آئے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام امام چار صادق سے روایت ہے، انا لنحب من شیعتنا، دیکھیے جب امام کہ انا یعنی سنگل میں، میں فرد واحد یعنی امام صادق، مولا علی کہ انا مثلا میں، لیکن جب امام کہے انا یا نحن یعنی ہم، یعنی تمام اہل بیت مراد ہیں، توجہ رکھیے گا، تمام اہل بیت مراد ہیں۔ ہاں جب امام سنگل، سنگولر، واحد، مفرد ہو کے کوئی خطاب کرتا ہے تو وہ بھی ہمیں نظام ولایت سے جوڑتا ہے، یعنی یہ جو امام کہہ رہے ہیں چھٹے امام، یہ دین کا حصہ ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ قانون خدا ہے، اس کی اتباع واجب ہے، اور اس سے انحراف جہنم ہے، توجہ رکھیے گا، اس سے مخالفت جہنم کو خریدنا ہے۔ اسی طریقے سے جب امام کہے کہ ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کہہ رہی ہے یعنی ہم اہل بیت، یعنی ہم اہل بیت کی نظر یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، ہمارا مکتب یہ ہے، ہمارا قانون اور راستہ یہ ہے۔ انا لنحب من شیعتنا، ہم اپنے شیعوں میں سے ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، آٹھ صفات بیان کی ہیں، ایک من کانا عاقلا، جو عاقل ہو، فہمن، فہیم و سمجھدار ہو، فقیہن، دیندار ہو، حلیمن، بردبار ہو، مدارین، مدارا کرنے والا ہو، صبورن، صبور و صبر کرنے والا ہو، وفین، اور یوں کہوں کہ اپنے امانتوں کو دینے والا اور اپنے کاموں کو پورا کرنے والا ہو۔ یہ آٹھ سے بعد امام نے بیان کی ہیں، بس اسی کو مختصر تشریح کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بہار الانوار جلد نمبر 67 اور 68 میں یہ روایت موجود ہے۔ پہلی چیز امام نے کہی کان عاقلن، جو عاقل ہوگا۔ امام نے یہ نہیں کہا جو بہت زیادہ نمازیں پڑھے، جو بہت زیادہ روزے رکھ رہا ہو، ٹھیک ہے وہ بھی دین کی علامت ہے، لیکن ہمارا شیعہ جسے ہم محبت کرتے ہیں، نماز روزہ اپنی جگہ وہ تو کر ہی رہا ہے، لیکن اسے عقل مند ہونا چاہیے، وہ سادہ لانو بنے، وہ ایک امامے کو دیکھ کر اور دو امامے کو دیکھ کر اس میں حق کون باطل کون ہے یہ تشخیص نہ دے سکے، وہ ایک مولوی کو دیکھے وہ یہ کہے کہ جناب پیزا کھا لیجیے اور میکڈونلڈ کھا لیجیے اور جناب وہ کے ایف سی کھا لیجیے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہم کہ جناب کے ایف سی حلال ہو گیا، یہ مولوی صاحب نے کہہ دیا۔ اتنا بیوقوف نہ بنے وہ، اتنا سادہ نہ بنے وہ، اس میں تشخیص ہو، عاقل ہو، عقل کو استعمال کرے کہ دیکھیں یہ جو مولوی امامہ لگائے ہوا کہہ رہا ہے، آیا یہ روایات اہل بیت کے مطابق ہیں، آیا یہ مجتہد کے فتوے کے مطابق ہیں، یعنی آپ بڑے ہیں کہ آپ کو کے ایف سی کا برگر اور پیزا اور ڈکار بڑی اچھی لگتی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ جناب مجھے تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے یا امریکہ سپورٹ کر رہا ہے فلسطینی کی دشمن کی، آپ زیادہ عقل مند ہیں یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی زیادہ عقل مند ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے سورہ فاتحہ نہ پڑھو، ماشاءاللہ جزاک اللہ مولوی صاحب، آپ افضل ہیں یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی؟ ان کا بیان پڑھیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ شہداء ہیں، وہ مردہ بھی نہیں کہہ رہے، مرحوم بھی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں شہداء ہیں، اور مولوی بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ عقل استعمال کرنی چاہیے۔ من کا نہ عقلن، ان لنحب من شیعتنا، من کا نہ عقلن، پہلی سی بات یہ کہ اماموں کو دیکھ کر تشخیص دو تم کو، یہ آیا امام اور مجتہد کے فتویٰ کے مطابق بول بھی رہا ہے یا نہیں بول رہا؟ اگر بول رہا ہے فتویٰ کو کہ یہ ہم میں سے ہے، لیکن اگر نہیں بول رہا تو پھر کھل کر، یہ دو راستے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ یہ اس قسم کی آنکھ مچولیاں بہت ہوں گی، ابھی تو شروع ہوا ہے کھیل، ابھی تو مسئلہ شروع ہوا ہے، ایسی آنکھ مچولیاں بہت ہوں گی۔ من کا نا عاقلن، اس کی عقل کیسی ہے؟ چھٹے امام کے پاس شخص آیا، اس نے کہا کہ امام میرا ہمسایہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا مومن ہے۔ امام نے کہا اس کی عقل کیسی ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا وسواسی ہے، جی وضو دو دفعہ کروں، چار دفعہ اڑوں، نماز اتنی دفعہ کروں، طہارت خانے میں گیا تو آدھا گھنٹہ لگا دیا، آئی نہیں رہا، غسل کرنے گیا تو تین گھنٹے لگا دیا، وسواسی۔ آیت اللہ مزاری کے پاس ایک شخص آیا جو بہت وسواس کرتا تھا، کہا کہ قبلہ میں بڑا وسواسی ہوں، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وہ ایک صاحب تھے ان کی انگلی کبھی نجس ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے نجس ہو گئی لہٰذا اس کو دھوتے تھے، کہتے پھر یہاں سے دھونا چاہیے، اچھا پھر یہ دھو لیے تو پانی شاید یہاں لگ گیا تو اس کو یہاں سے دھونا چاہیے، پھر آخر میں جو ہے وہ یہاں تک دھویا تو یہ پانی اوپر چلا گیا نجس ہو گیا تو یہاں سے دھونا چاہیے، آخر میں کپڑا اتار کے حوض میں چھلانگ لگاتے تھے۔ ایسے بھی وسواسی ہیں، تو ایک ایسے ہی وسواسی پہنچا، انہوں نے کہا کہ میں وسواسی ہوں اور مجھے بڑے وسوسے ہوتے ہیں، آپ بتائیے، بڑا شک ہوتا ہے مجھے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کیا کبھی بجلی کے بل دو دفعہ جمع کرایا ہے؟ کہا نہیں۔ کبھی کوئی قسط میں دینی ہو کوئی دو دفعہ جمع کرائی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہاں کیوں؟ کہا کہ وہاں شک نہیں کرتے۔ کہا یہ 100% شیطانی کام ہے وسوسہ، جب بینک کی قسط دینے میں، گھر کا کرایہ دینے میں جو ہے تم شک نہیں کرتے تو نماز میں شک کیوں کرتے ہو؟ وہ 100% شیطانی سے پرواہ نہ کرو۔ امام نے کہا اس کی عقل کیسی ہے؟ اس نے کہا مشکل ہے تھوڑی سی۔ امام نے کہا لا دین لہ، لا عقل لہ، نہ عقل ہے نہ دین ہے، توجہ رکھیے گا۔ دوسری صفت کیا؟ فہمن، فہیم، درک کرنے والا، سمجھنے والا، شارپ مائنڈ ہونا چاہیے مومن کو۔ امام کہہ رہا میں اس شیعہ سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی نماز و روزہ و عبادات کو نہیں دیکھتا، میں اس کے فہم کو دیکھتا ہوں، میں اس کی عقل کو دیکھتا ہوں، میں اس کی سوچ کو دیکھتا ہوں، میں اس کے درک کو دیکھتا ہوں۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس کی حمایت کرنی چاہیے، کس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کس کے لیے فاتحہ پڑھنی چاہیے، کس کے لیے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس قسم کے مغالطے ایجاد کیے جا رہے ہیں فلسطین سے متعلق، چونکہ درباری ملاؤں کا کام ہی یہی ہے کہ مغالطے ایجاد کریں، قیاس آرائیہ کریں، حق کے مقابلے میں حق کو مٹا نہیں سکتے، ایک جھوٹا باطل لے کر آتے ہیں، مصنوعی حق بناتے ہیں، جیسے جعلی دوا، دونوں کا سائز ایک، ڈبہ ایک، پیکنگ ایک، وزن ایک، کلر ایک، اسٹیمپ ایک، تاریخ ایک، لیکن اندر جو چیز ہے وہ بڑی مہلک و خطرناک ہے۔ اصلی ڈبہ بھی ویسے ہی جیسے جعلی ڈبہ ہے، لیکن اصل چیز کیا خطر کیا ہے؟ وہ اندر جو دوا ہے وہ جعلی مصنوعی ہے، وہ زہر ہے۔ لہذا آج کا مولوی، آج کا درباری ملا کیا کر رہا ہے؟ حق کے مقابلے میں ایک جعلی حق لے کر آ رہا ہے کہ گمراہ کیا جائے۔ امام نے کہا فہیم بنو، فہمن، فہیم بنو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا فقیہن، فقیہن یعنی فقی سے مراد یہ مجتہد نہیں، فقی سے مراد دیندار، دین پہ عمل کرنے والا۔ چھٹے امام کے زمانے میں محمد طیار ایک شخص ہے جو کسی شہر سے ہجرت کرتا ہے اور امام کے شہر آتا ہے مدینے میں کہ میں امام کی خدمت میں درس میں شامل ہوں گا۔ جاتا ہے ایک محلے میں، ایک مکان ڈھونڈتا ہے، مکان میں دو کمرے تھے، کہتا ہے جناب ایک کمرہ مجھے آپ کرائے پہ دے دیجئے۔ صاحب خانہ سے کہتا ہے، صاحب منزل کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک کمرہ خاتون کے پاس ہے، دوسرا کمرہ تو میں دیتا ہوں۔ جو ورودی ہے، جو آنے کا راستہ ہے، انٹرنس جو ہے وہ ہے، دونوں ایک ہی رستے سے آئیں گے۔ اس نے کہا بھائی وہ اپنا دروازہ بند رکھتی ہے نا؟ ہاں بند رکھتی ہے۔ اب یہ اٹھا کے اپنا سامان لے کر اپنے کمرے میں آئے، جیسے ہی کمرے میں آیا تو دیکھا خاتون نے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ مومنہ بہن، خاتون، مسز، ذرا اپنا دروازہ بند کر لیجئے۔ انہیں گرمی بہت ہو رہی ہے، ذرا جی گھبرا رہا تھا، میں نے دروازہ کھول لیا۔ تمہیں پردہ کرنا ہے، اپنی آنکھوں کا پردہ کرو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مردوں کے لیے پردہ ہے اور خواتین کے لیے پردہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مرد اگر آنکھیں بند کر لیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ الٹے قدموں واپس آئے امام کے پاس، یا امام بتائیے کہ میں کیا کروں۔ وہ عورت اپنا دروازہ بند کرنے کی تیاری، امام نے کہا کہ جہاں پر مرد عورت موجود ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ جگہ چھوڑ دو۔ چھوڑ دو، ایک کمرے میں جہاں مرد عورت موجود ہو تنہائی میں، یا ایک کمرہ ہو یا انٹرنیٹ کی دنیا ہو، جہاں مرد عورت تنہا ہیں، جہاں کوئی ان کی چیٹنگ کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹ، جو لکھا ہوا ہوتا ہے واٹس ایپ پر آپ کی کال انکرپٹ ہے، یعنی اس میں کوئی دخالت نہیں دی جا سکتی، آپ نے جس کو کی وہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، توجہ رکھیے گا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو فضائے مجازی ہو، انٹرنیٹ ہو یا کمرہ ہو، فرق نہیں کوئی، جہاں مرد عورت نامحرم تنہا ہیں وہاں تیسرا شخص جو ہے وہ گمراہ کرنے والا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اگلی صفت حلیم و بردباری ہے، یہ ہمیں کم ہوتی جا رہی ہے، مدارا کرنا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں امارانی ربی مدارت الناس کما امارانی بے ادا الفرائض، خداوند عالم نے جس طرح مجھے واجبات کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے خداوند عالم نے مجھے لوگوں سے مدارا، نیک سلوک کرنے کا، لچک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آخری تین صفت آپ کی خدمت بیان کروں، صبورن یعنی صابر ہو، جس کو خدا نے کہا اجرہم بغیر حساب، صابر بندوں کا حساب کتاب بالکل نہیں ہوگا، خدا بغیر حساب کتاب کے دے گا، اور صدوقاً اور وفیاً، صادق ہو اور امانت کو ادا کرنے والا ہو. تاجر آیا امام کے پاس اور کہا کہ مولا میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایک حدیث بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں محفوظ رہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی حلال کماؤں. امام نے کہا علیک بالصدق بالصدق الحدیث و ادا الامانہ، ہمیشہ سچ بولو اور امانت کو ادا کرو. یہ ایک روایت جو دو حصوں میں مجتمع، صدق الحدیث و ادا الامانہ، یہ تمہیں دنیا میں بچائے گی آخرت میں بچائے گی. یہ وہ آٹھ صفات ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جن کی طرف متوجہ کیا ہے. میں نے بتایا کہ دشمن کی کوشش تھی، روایت کے الفاظ ہیں، بنو امیہ نے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے لیے آزاد چھوڑا، جاؤ قرآن پڑھو، جاؤ نعرے لگاؤ، جاؤ مجلس کرو، جاؤ میلاد برپا کرو، امام کو ماننے امام کو مان لو. لیکن طاغوت کو پہچان کرنے کے لیے راستوں کو بند کر دیا. طاغوت کی پہچان ضروری ہے، جتنی امام کی پہچان لازم و ضروری ہے اتنی ہی طاغوت کی، جو امام کے، خدا کے، رسول کے، قرآن کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس کی پہچان ضروری ہے. بنو امیہ نے ایمان کو اختیار کرنے کے لیے آزاد چھوڑا، جاؤ ایمان کو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، لیکن طاغوت کی پہچان کے لیے، باطل کی پہچان کے لیے راستوں کو روکا ہے. توجہ رکھے، امام جعفر صادق کی سیرت یہ ہے کہ طاغوت کو بھی پہچانا جائے اور امام وقت اور مکتب خدا اور راہ خدا کو بھی پہچانا جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے گلے کی ہڈی ہو گئے، نہ اگل سکتا نہ نگل سکتا. 65 برس، 63 برس اور 71 برس آپ کا عمر شریف لکھا گیا ہے. کئی مرتبہ آپ کو احضار کیا گیا، بلایا گیا، چونکہ منصور دوانقی عراق میں تھا، امام مدینے میں تھے، امام کو بلایا گیا. اور بعض وقت اتنی اذیت دی جاتی تھی کہ امام کو گھوڑے پہ بٹھا کر دوڑایا جاتا تھا، گھوڑے کو، کہ امام کا سانس رکنے لگتا تھا. امام کہتا ہے تھوڑی دیر گھوڑا روکو تاکہ میں سانس لے سکوں. اتنی اذیت اور آزار امام کو دی گئی ہے اور آخر وقت میں آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے. کئی مرتبہ آپ کے گھر کو جلانے کی کوششیں کی گئیں. ایک مرتبہ جب آپ کے گھر کو جلایا گیا تو گھر کو آگ لگ گئی، بچے اور خواتین پریشان تھے، امام اور امام کے کچھ صحابی اور ہمسائے مل کر اس آگ کو بجھانے لگے. آگ بجھ گئی، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. لوگوں نے دیکھا امام نظر نہیں آ رہا، ایک دیوار کے کنارے بیٹھ کر چھٹا امام گریہ کر رہا ہے. لوگوں نے کہا اے امام صادق، خدا کا شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ہاں مالی نقصان ہوا ہے، یہ گریہ آپ کا کس لیے ہے؟ کہا کہ اب جب یہ آگ لگی تھی اور بچے پریشان تھے اور بیویاں پریشان تھیں اور صحن میں بھاگ رہے تھے تو مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا کہ یہاں پر مرد موجود ہیں، پانی موجود ہے، حفاظت کرنے والے موجود ہیں، لیکن کربلا میں حسین کے گھر میں جب خیام کو آگ لگی ہے تو کوئی نہ تھا کہ جو ان بیویوں، بچوں، یتیموں کو دلاسے دیتا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آخری وقت آ پہنچا امام کا عزادارو، بس امام کو زہر دیا گیا. دن بدن امام لاغر سے لاغر، کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ملاقاتی آ رہے ہیں، امام نصیحت کر رہے ہیں. آخر میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو، گھر والوں کو، شیعوں کو جمع کیا. آخر وقت میں امام نے آنکھیں کھولی، غشی سر فرمائی، لا تنالو شفا تو نمان سخف بے صلاتے، جو نماز کو سبق اور حلقہ اور حقیر سمجھے وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا. امام نے آنکھیں بند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ کے بعد مدینے میں رسول کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے جو اتنی شان و شوکت سے اٹھا. ارے ہزاروں چاہنے والے، ہزاروں معتقد و شیعہ، ہزاروں شاگرد آئے ہیں امام کا جنازہ اٹھانے کے لیے. میں کہوں اے ساتویں امام، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. ارے بابا کا جنازہ اٹھایا, ارے لوگ موجود تھے دفنانے کے لیے, مگر ذرا کربلا آ جاؤ, ارے جوان بیٹا ہے اور بوڑھے باپ کا لاشا جو پامال شدہ ہے سرزمین کربلا پر بے اوریاں.